السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
مومن ایجنسی میں 2 مختلف مقامات پر خاصدار پولیس کی چوکیوں پر حملے، 9 اہلکار ہلاک۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
جے این یو تنازعہ صدر جمہوریہ کے پاس پہنچا، راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے وفد نے صدر سے شکایت کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور ترک وزیراعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ انقرہ میں حملہ کرد تنظیم سے منسلک شامی شہری نے کیا ہے، اور ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ہم اس حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مشترکہ خطرے میں ہم ترکی کے ساتھ ہیں۔ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پولیس نے ان ووٹرز پر آنسو گیس پھینکی ہے جو قومی انتخابات کے موقع پر وہاں جمع تھے۔ اور گھانا میں دارالحکومت اکرا کی شمالی شاہراہ پر بدھ کے روز ایک حادثے میں کم از کم 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ مسلح طالبان نے افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے مہمند ضلع میں رات میں 2 حملوں میں کم از کم متعدد افراد پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں تشدد کے 2 مختلف واقعات میں خاصدار فورس کے 9 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب مومن ایجنسی کی تحصیل یکاغونڈ اور تحصیل پانڈیالی میں خاصدار فورس پر کیے گئے۔ مقامی حکام کے مطابق یکاغونڈ سب ڈویژن میں کڑافہ کے علاقے میں شدت پسندوں نے خاصدار فورس کی ایک چوکی پر اندھادھن فائرنگ کی۔ حملے میں 7 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ شدت پسند جے وکو سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ مومن ہی کے علاقے دروازگئی میں شمسی توانائی سے چلنے والے ایک ٹیوب ویل کی حفاظت پر مامور 2 خاصداروں کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں غلنائی کے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دڑے جماعت الاحرار نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اسی علاقے میں اس گروہ نے ایک روز قبل بھی حملہ کیا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے حملوں کی تحقیقات شروع کر کے علاقے میں تلاش کی سرگرمیاں تیز کر دی ہے۔ مومن ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی قبائلی رہنما نثار مومن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی لائعمل پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے ہی کی صورت میں امن کی قیام کا حصول ممکن ہے۔
ہم تو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سی عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر جب اس پہ سی عمل کیا جائے جاتا تھا تو میرے خیال میں اس طرح واقعات بہت کم ہو جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں تقریباً 9 فورسز انہیں خاصدار اور نئی والے شہید ہو گئے ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایک عرصے سے شدت پسند اور جرائم پیشہ عناصر نے اپنی محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی تھی، جن کے خلاف سیکورٹی فورسز وقتاً بوقتاً کاروائیاں کرتی رہی ہے۔ لیکن 2014 کی وجہ سے سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں شروع کی گئی بھرپور کاروائیوں کے بعد ہزاروں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کی سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بتایا ہے۔ حکام کی بکل شمالی وزیرستان اور خیبر سے فرار ہو کر بہت سے شدت پسند ملحقہ علاقوں یا سرحد پار افغانستان میں روپوش ہو گئے ہیں۔ مومن ایجنسی کی سرحد خیبر پختونخوا کے ضلع 4 صدا سے بھی ملتی ہے، اور شدت پسند اس علاقے میں بھی کاروائیاں کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی 4 صدا کے باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کے حملے میں طلبہ اور اساتذہ سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
گلگت بلتستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی حفاظت کی غرض سے دیامر میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹرز کی تعمیر کے لیے زمین مختص کر دی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں اسلام آباد سے عشرت سلیم۔
چین کی سرحد کے قریب واقع گلگت بلتستان کی حکومت نے دیامر ضلع میں پاکستان فوج کو علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر تعمیر کرنے کے لیے زمین مختص کی ہے، جہاں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی حفاظت پر مامور فورس کو تعینات کیا جائے گا۔ گزشتہ سال اپریل میں چین کے صدر شی جن پنگ کی پاکستان آمد کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان وسیع البنیاد اقتصادی راہداری منصوبے کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ اس موقع پر پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ راہداری کی حفاظت کے لیے 10,000 جوانوں پر مشتمل ایک فورس تشکیل دی جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت چین کے صوبے سنکیانگ سے پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کی بندرگاہ گوادر تک سڑکوں، ریلوے لائنوں اور تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کا ایک جال بچھایا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ضلع دیامر کے ڈپٹی کمشنر عثمان احمد نے بتایا کہ دیامر میں پاک فوج کو زمین کی منتقلی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اور سی پیک بیسیکلی خنجر آف ٹاپ سے سٹارٹ ہوگی اور یہ جائے گی گوادر تک، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پوری ڈویژن ریز کی ہے اور اس کے لیے مختلف جگہوں پہ الانگ دا کے کیچ زمینیں دی گئی ہیں تاکہ اپنے ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش کریں اور کے کیچ کی صحیح طرح پروٹیکشن کی جا سکے۔
یاد رہے کہ گلگت بلتستان میں کراکرم ہائی وے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ دشوار گزار پہاڑوں میں تعمیر کی گئی اس ہائی وے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی جاتی ہے۔ تاہم اب چین $46 ارب کی خطیر سرمایہ کاری سے پاکستان میں اقتصادی راہداری تعمیر کر رہا ہے، جس کے ذریعے چین کے مغربی صوبوں سے تجارتی سامان پاکستان کی گوادر بندرگاہ تک پہنچایا جائے گا، جہاں سے اسے بحری جہازوں کے ذریعے اپنی منزل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح چین اپنے مغربی صوبوں کے لیے بیرون ملک سے ایندھن اور دیگر اشیاء منگوانے کے لیے پاکستان سے گزرنے والی راہداری استعمال کرے گا۔ دیامر کے ڈپٹی کمشنر عثمان احمد نے کہا کہ ابھی یہ نہیں معلوم کہ دیامر میں کتنے فوجی تعینات کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ایسے میں جبکہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا تنازع مسلسل جاری ہے، کانگریس کے ایک وفد نے نائب صدر راہل گاندھی کی قیادت میں صدر پرنام مکھرجی سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ یونیورسٹی میں جھگڑا اور پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے علاقے میں تشدد بھارت کی شہرت کو خراب کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
جے این یو یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک پروگرام کے دوران مبینہ طور پر بھارت مخالف نعرے بازی سے پیدا ہونے والا تنازعہ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کے پاس پہنچ گیا۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کی قیادت میں پارٹی کے ایک وفد نے صدر سے ملاقات کی اور حکومت پر جارحانہ نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جے این یو تنازعہ اور پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں وکلا کے ذریعے کیے جانے والا تشدد بھارت کے امیج پر ایک داغ ہے۔ راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ آر ایس ایس ملک کے طلبہ پر اپنا بقول ان کے ناقص نظریہ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی پارٹی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا،
If somebody has said anything against this nation, they should be punished according to law. However, it is not the government's job to destroy our institutions.
راہل گاندھی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس ملک کے خلاف کچھ کہتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو تباہ کرے اور اظہار خیال کی آزادی کو کچل دے۔ اس سے ملک کے اندر اور باہر غلط پیغام جا رہا ہے۔ انہوں نے بی جے پی صدر امت شاہ کے اس الزام پر کہ راہل گاندھی ملک کے غداروں کی حمایت کر رہے ہیں کہا کہ قوم پرستی ان کے خون میں ہے اور انہوں نے اپنے خاندان کو اس ملک کے لیے بار بار قربانیاں دیتے دیکھا ہے۔ ادھر جے این یو طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار نے، جن کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت داخل کی ہے جس پر جمعہ کے روز سماعت ہوگی۔ دو روز قبل جب انہیں پٹیالہ ہاؤس عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں موجود بعض وکلا نے ان پر اور طلبہ و صحافیوں پر دوسرے روز بھی حملہ کیا۔ اس پر سپریم کورٹ کی مقرر کردہ وکلا کی ایک ٹیم نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ عدالت میں خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ پولیس کنہیا کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ دریاسنا بہار کے ایک گاؤں میں کنہیا کے والدین کو پولیس تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ادھر بی جے پی کی طلبہ شاخ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد سے وابستہ طلبہ یونین کے تین عہدیداروں نے یونیورسٹی میں پولیس کارروائی اور حکومت کے رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بقول ان کے ایسی حکومت کے ترجمان نہیں بن سکتے جو کہ طلبہ برادری کو کچل رہی ہو۔ دہلی پولیس اور حکومت کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ایک پروگرام کے دوران پارلیمنٹ حملہ معاملے کے مجرم افضل گرو کی حمایت میں اور بھارت کی مخالفت میں نعرے لگائے گئے تھے۔ کنہیا اور دیگر طلبہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ مرکزی وزیر کرن رجوجی نے کہا کہ عوام حکومت پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں لیکن وہ ملک کو گالی نہیں دے سکتے۔ بقول ان کے طلبہ کے ایک گروپ نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا نعرہ لگایا اور افضل گرو کو اپنا ہیرو بتایا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بین الاقوامی امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے جمعرات کے روز شمالی شام کے ایک ہسپتال پر فضائی حملے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایم ایس ایف کے مخفف سے معروف تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فضائی حملہ ممکنہ طور پر شامی حکومت کے پشت پناہی میں چلنے والے اتحاد نے کروایا ہے۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ شامی فوجوں کی پیش قدمی سے امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی داعش کے خلاف شام میں جاری جنگ کمزور نہیں پڑے گی۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
امریکہ کے فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمال کی جانب شام کے صدر بشار الاسد کی وفادار فوجوں کی پیش قدمی سے امریکہ کے تحت شام میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف جنگ کمزور نہیں پڑی ہے، لیکن ان کو یہ پریشانی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وقت کی بات ہو۔ امریکی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ شام کو مسلسل روسی فوجیوں سے مدد مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی کہ جنگ بندی دو دن میں نافذ ہونے والی ہے۔ کرنل سٹیون وارن کہتے ہیں
There has been no noticeable decrease, but again this is only aircraft, right? So all you have to do is not fly that day and
ابھی تک کوئی قابل ذکر کمی نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ کاروائیاں تیارے کر رہے ہیں۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ آپ اس وقت پرواز نہ کریں اور آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نہیں جانتا کہ واقعی ہمیں عارضی جنگ بندی کے لیے کوئی قابل ذکر تیاری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرے علم میں آیا ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی وغیرہ بس اصطلاحیں ہیں اور ان کی مختلف معنی ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ تھے کرنل سٹیون وارن کے۔ شام کے بارے میں بین الاقوامی سپورٹ گروپ نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس میں شام میں جنگ روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ 6 قوتوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ پوری جنگ ختم ہوگی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے دفاع سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگلی سالانہ فوجی مشق اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشق ہوگی، جو شمالی کوریا کی جانب سے اس کے جوہری تجربوں اور بیلسٹک میزائل پروگراموں پر بڑھتی ہوئی کشیدگیوں کی ایک علامت ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
جنوبی کوریا کی حکمران جماعت کے ارکان کے ساتھ بند دروازے کے ایک اجلاس کے بعد وزیر دفاع ہین من کو نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بارے میں صحافیوں کو بتایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کی اہم مشترکہ فوجی مشقیں اب تک کی سب سے بڑی سطح پر کی جائیں گی، تعداد کے اعتبار سے بھی اور معیار کے اعتبار سے بھی۔ یہ مشترکہ فوجی مشقیں پچھلے سال ہونے والی مشقوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا بڑی ہوں گی اور ان میں کل 15,000 امریکی فوجی، دفاعی ساز و سامان، مثلاً مسلح بریگیڈز، لڑاکا فضائی بریگیڈز، بحری فورسز کے بریگیڈ کی لڑاکا ٹیم، حملے کا ساز و سامان لے جانے والے گروپس، جوہری آبدوز کے بریگیڈز اور فضا میں جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکرز شامل ہوں گے۔ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری خطرات کے پیش نظر ہمارے فوجی عمل کا مقصد مزاحمت کی مناسب قوت اور رد عمل کی صلاحیتیں ہیں، جن کی مدد سے جنوبی کوریا اور امریکہ کے مشترکہ دفاع کے نظام کے تحت جوہری رد عمل کی مخصوص حکمت عملیوں پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہین من کو کے۔ جنوبی کوریا کے انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان نے جنوبی کوریا کے خلاف دہشت گرد حملوں کی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے۔ جنوبی کوریا کی حکمران جماعت کے ایک رکن نے جمعرات کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ نیشنل انٹیلیجنس سروس کا خیال ہے کہ دہشت گرد حملوں کا ہدف شمالی کوریا کے مخالف سرگرم کارکن، منحرفین اور جنوبی کوریا کے عہدیدار ہو سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے یون ہاپ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ جوہری توانائی سے چلنے والا ایک طیارہ بردار بحری جہاز جان سی اسٹینس جنوبی کوریا اور امریکہ کی سالانہ فوجی مشقوں میں حصہ لے گا، جن کے متعلق پیانگ یانگ کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ شمال کی جانب جارحیت کی تیاریاں ہیں۔ جزیرہ نما کوریا میں شمالی کوریا کی حالیہ کارروائیوں کے باعث کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ منگل کے روز قومی اسمبلی میں ایک تقریر کے دوران صدر پارک گیون ہے نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کمیونسٹ حکومت کے خلاف زیادہ سخت موقف اختیار کریں گے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسے قائل کیا جائے کہ یا تو وہ اپنے جوہری ترقیاتی پروگرام ترک کرے یا حکومت گرنے کا سامنا کرے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گھانا میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دارالحکومت اکرا کے شمالی شاہراہ پر بدھ کے روز ایک بس اور ٹرک میں تصادم کے باعث کم از کم 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گھانا کے صدر جان مہاما نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں جمعرات کے روز اس حادثے پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہنگامی عملہ جائے حادثہ پر لوگوں کی امداد کے لیے کام کر رہا ہے جو برانگ افاہو کے علاقے میں کنٹامپو کے مقام پر پیش آیا۔ ایک مسافر بس جس میں 42 افراد سوار تھے سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کئی کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ تقریباً 23 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ترک وزیراعظم احمد داوتولو نے الزام لگایا ہے کہ انقرہ میں کار بم دھماکے کا ذمہ دار کرد ملیشیا سے تعلق رکھنے والا ایک شامی شخص تھا۔ اس حملے میں 28 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر ایک تقریب میں داوتولو نے کہا کہ یہ حملہ کرد علیحدگی پسند گروپ پی کے کے نے کرایا ہے اور ایک شخص جو شام سے ترکی میں داخل ہوا اس میں ملوث ہے۔ داوتولو نے کہا کہ یہ شامی شخص وائی پی جی کا رکن تھا جو شامی کرد باغی گروپ ہے۔ شامی کرد گروپ کے سربراہ صالح مسلم نے ترک الزامات کی تردید کی اور کہا کہ ان کی تنظیم کا بم حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدھ کے روز اس بم حملے کا نشانہ فوجی بسوں کا ایک قافلہ تھا جو دارالحکومت میں پارلیمنٹ اور فوجی ہیڈ کوارٹر سے 100 میٹر دور سفر کر رہا تھا۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی کہا ہے کہ بم حملے کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا جائے گا اور اس میں ملوث عناصر کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ بم دھماکے نے تمام اخلاقی اور انسانی حدوں کو عبور کر لیا ہے اور ترکی حملہ آوروں ان کی پشت پناہی کرنے والی قوتوں کو جواب دے گا۔ ترکی اپنے دفاع کے حق کو کبھی بھی کسی بھی جگہ اور موقع پر استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ پرتشدد واقعے کی وجہ سے ترک صدر نے آذربائیجان کا اپنا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا ہے، جبکہ وزیراعظم نے پناہ گزینوں کے بحران سے متعلق برسلز میں یورپی یونین کے اجلاس میں شرکت کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
ترکی نے اپنے مغربی اتحادیوں کی جانب سے بمباری روکنے کی اپیلوں کے بعد حالیہ ہفتے کے دوران شام کے شمالی صوبے حلب کی جانب پیش قدمی کرنے والی کرد فورسز کے خلاف ایک بار پھر گولہ باری کی ہے۔ دمشق نے بھی شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف ترک فوج کی اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے شام کی علاقائی حدود کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل سے اس اقدام کے خلاف کارروائی کے لیے کہا ہے۔ تاہم ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انقرہ ایسی اپیلوں کو نظر انداز کرنے اور شام کی کرد فورسز کو ہدف بنانے کا سلسلہ جاری رکھنے کا تہیا کیے ہوئے ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ترک توپخانے نے منگل کو چوتھے روز بھی شمالی شام میں کرد ملیشیا وائی پی جی کو ہدف بناتے ہوئے گولے داغے۔ روس اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھانے کے لیے تیار ہے، جسے ترک وزیر اعظم احمد داؤت اوغلو نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا۔ روس ہسپتالوں اور سکولوں پر بم برسا رہا ہے اور پھر وہ ترکی کی جانب سے اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ ترک وزیر اعظم نے یہ کہتے ہوئے شام کے کردوں کے خلاف اپنی اس دھمکی کو بھی دہرایا کہ اگر انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی تو جو بھی ضروری ہوا ہم کریں گے۔ دوسری جانب وائی پی جی ملیشیا شام کے ایک کرد علاقے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مغرب کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ گولہ باری شامی کرد گروپ کے حملوں کا ردعمل ہے، لیکن وہ ان حملوں کا تصویری ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہے اور نہ ہی یہ بتا سکیں کہ وہ حملے کب اور کہاں ہوئے تھے۔ انقرہ وائی پی جی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ ترکی کے اندر قائم کرنے والے ایک باغی گروپ پی کے کے کی ایک شاخ ہے۔ ویب سائٹ آل مانیٹر کے سیاسی کالم نگار قادری کرسل کا کہنا ہے کہ انقرہ اپنے اتحادیوں کی جانب سے وائی پی جی اور اس کی سیاسی شاخ پی وائی ڈی کی حمایت کے معاملے پر تنہا ہوتا جا رہا ہے۔
The West in general sees the PYD as a reliable ally in the fight on ISIS. Ankara seeing PYD as a more threat
وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب عمومی طور پر پی وائی ڈی کو اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے خلاف جنگ میں ایک قابل اعتماد اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ انقرہ پی وائی ڈی کو اسلامک اسٹیٹ کی نسبت کہیں بڑے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن سوچ ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک بالکل الٹ سوچ ہے۔ یہ الفاظ تھے قادری کرسل کے۔ انقرہ کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بطور خاص تناؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جو وائی پی جی کی مدد کے لیے فضائی حملے کر چکا ہے۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شامی کردوں کو جو اسلحہ دیا ہے پی کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں۔ واشنگٹن وائی پی جی کو مسلح کرنے کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف عالمی تعاون کی کوششوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار بریٹ میک کرک نے گزشتہ مہینے شام کے قصبے کوبانی کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے کرد گروپ وائی پی ڈی اور وائی پی جی کے ارکان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ واشنگٹن کو اپنے شراکت دار کے طور پر لازماً ترکی یا وائی پی ڈی میں سے کسی کا ایک چناؤ کرنا ہوگا، لیکن بین الاقوامی امور کے ایک ماہر سولی اوزل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے کردوں پر کھڑا ہونے والا تنازع امریکہ اور ترکی کے درمیان ممکنہ طور پر ایک مکمل ناچاتی کی سمت نہیں بڑھ سکتا۔
The Turkish challenge, it's either them or us, and the American response, well, it's both of you, so why we will continue with PYD. Under normal circumstances, this would create
ترکی کا چیلنج کہ ان کا ساتھ دے یا ہمارا، اور امریکی رد عمل کہ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے اور ہم پی وائی ڈی کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ یہ چیزیں عمومی حالات میں ایک سنگین سفارتی بحران پیدا کر سکتی ہے، لیکن ترکی کو امریکہ کی ضرورت ہے، اور جہاں تک پی وائی ڈی کا معاملہ ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ اپنے راستے تبدیل نہیں کرے گا اور ترکی بھی اپنے راستے نہیں بدلے گا۔ ترکی میں حکومت نواز میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی فورسز کو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اپنی فضائی کارروائیوں کے لیے ترکی کے ہوائی اڈے استعمال کرنے سے روک دیا جائے۔ تاہم ابھی تک انکرا نے واشنگٹن کے خلاف کسی قسم کی پابندیاں لگانے کی اپیلوں کی مزاحمت کی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
گلیمر ورلڈ کے سٹائل آئیکن فیصل قریشی، تفصیلات فکر و فن میں۔
ہو گئی رب کی مہر، مل گئی تجھ سے نظر، تجھ میں کھو کے میں نے پائی زندگی ہے، جینے کی عادت ہے تو، روح کی راحت ہے تو، عشق تیرا۔
چھوٹی اسکرین کے بڑے سٹار فیصل قریشی بطور ایکٹر اور ہوسٹ تو بے شمار فینز رکھتے ہی ہیں، لیکن ان کی ہٹ سیریل بشر مومن کے بعد فیصل اب فیشن اور سٹائل آئیکن بھی بن گئے ہیں، جن کو دیکھ کر نوجوان اپنا ڈریسنگ سٹائل طے کرتے ہیں۔ گزشتہ برس کی میگا ہٹ سیریل بشر مومن کی ریکارڈ توڑ کامیابی میں دیگر باتوں کے علاوہ فیصل قریشی کے میک اوور، فیشن اور سٹائلش ڈریسنگ کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ اس سیریل کے ذریعے تازہ ترین انٹرنیشنل فیشن کو گھر گھر پہنچانے اور مقبول بنانے کا کریڈٹ فیصل ہی کو جاتا ہے۔ فیصل فیشن کے نت نئے انداز متعارف کرانے سے متعلق کہتے ہیں کہ بشر مومن سے پہلے میں صرف ایک ایکٹر تھا، کسی بھی عام سے شخص کی طرح۔ اچھا دکھنا تو چاہتا ہی تھا، لیکن فیشن کے معاملے میں بہت زیادہ باخبر نہیں تھا۔ بشر مومن میں جب میرے گیٹ اپ اور ڈریسنگ سٹائل کو غیر معمولی پذیرائی ملی تو میں اپنی ڈریسنگ اور سٹائل کے بارے میں بہت محتاط ہو گیا، اور میری دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ کے فینس آپ کی کسی چیز کو پسند کریں تو پھر ان کی خوشی کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔
تیرے بن جو سچ کہوں تو کچھ نہیں میں، تجھ کو دیکھوں، تجھ کو چاہوں، جانو دل سے یار تجھ پہ میں فدا ہوں۔
فیصل کے بقول اپنی تمام آنے والی سیریل اور گیم شو جیت کا دم کے لیے اب وہ اپنی سٹائلنگ ٹیم کے ساتھ پوری طرح انوالو رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ایسا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو منفرد بھی ہو اور ان پر اچھا بھی لگے۔
السلام علیکم۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی سینٹ کی ایک کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا CDA ہندوؤں کا مندر بنانے کے لیے اسلام آباد میں انہیں کوئی جگہ الاٹ کرے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں ہندوؤں کے لیے کوئی باقاعدہ عبادت گاہ ہے اور نہ ہی اس مذہبی برادری کے انتقال کر جانے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے شمشان گھاٹ. اس معاملے پر ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA سے سفارش کی ہے کہ وہ زمین فراہم کرے تاکہ یہاں رہنے والے ہندوؤں کے اس حق کی پاسداری ہو سکے. کمیٹی کی سربراہ سینیٹر نسرین جلیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس ضمن میں انسانی حقوق کی وزارت بھی وعدہ کر چکی ہے.
ہم نے ریکمنڈیشن دی ہے CDA کے پاس بھیجیں گے کہ بھائی ان کو یہ چیزیں مہیا کی جائیں، الاٹ کیے جائے زمین جو ہے ان کو دی جائے اس مقصد کے. تو یہ ان کی عبادت گاہ یا جمع ہونے کے لیے یا شمشان گھاٹ، یہ ساری چیزیں جو ان کا حق پہنچتا ہے ان کو کہ ہو. ہر کمیونٹی جو پاکستان میں رہتی ہے اس کو یہ تمام چیزیں سہولتیں ہونی چاہیے.
اسلام آباد میں تقریباً 150 ہندو خاندان مقیم ہیں اور اس کے علاوہ غیر ملکی سفارت خانوں میں بھی ایک قابل ذکر تعداد دوسرے ملکوں سے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے اس شہر میں آباد ہے. وفاقی دارالحکومت سے ملحقہ شہر راولپنڈی میں بھی ہندو برادری کے لگ بھگ 4,000 لوگ آباد ہیں اور ان کے لیے 2 قدیم مندر اور 1 شمشان گھاٹ ہے. اس برادری کے ایک سرکردہ رہنما جگموہن کمار اروڑا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اسلام آباد میں مندر اور شمشان گھاٹ کے لیے جگہ نہ ہونے کو یہاں آباد ہندوؤں کے لیے ایک مشکل صورتحال قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ جیسے مسلمانوں کو نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، اسی طرح ہندوؤں کو بھی پوجا کے لیے مندر درکار ہے.
مندر میں بھی اگر وہ پوجا وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ اکٹھے ہوں گے تو انہوں میں آپسی بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے میل ملاپ بھی زیادہ بڑھے گا. وہاں پر رہنے والا جو ہندو ہے اس میں بھی مرنا ہے. اگر جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ زیادہ تر لوگ سندھ سے آئے ہوں گے تو وہ یہاں سے اٹھا کر اگر اپنے سندھ میں اپنے آبائی علاقوں میں لے جائیں گے تو کوئی لے جا سکتا ہے، کوئی بےچارہ نہیں لے جا سکتا، تو وہ ان کے لیے یہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
پاکستان کی موجودہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ملک میں آباد تمام مذہبی برادریوں کو ان کی مذہبی رسومات اور رہن سہن میں آزادی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ان کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے ان برادریوں کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ مل کر اقدام بھی کیے جا رہے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پولیس نے ان ووٹرز پر آنسو گیس پھینکی ہے جو ایک پولیس اسٹیشن پر مسائل پر غصے کا اظہار کر رہے تھے. جمعرات کے روز قومی انتخابات کے موقع پر دارالحکومت میں پیش آنے والے مختلف واقعات میں سے یہ ایک ہے. وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹنگ کرنے والی صحافی لزبتھ پالٹ نے بتایا کہ پولیس لائنز پر آنے والے لوگوں پر افسران نے آنسو گیس فائر کی. یہ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکے اور ووٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی بیلٹ باکس اٹھا لیے گئے. پولیٹ نے اطلاع دی کہ باغبا سڑک کے چوراہے پر یہ واقعہ اس وقت ختم ہوا جب پولیس کو وہاں سے ہٹایا گیا اور عوام منتشر ہوئے. 15 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر صدر، پارلیمنٹ اور مقامی حکومت کی نشستوں کے لیے انتخاب میں ووٹ ڈال رہے ہیں. صدر یوری موسیوینی پچھلے 30 سال سے برسر اقتدار ہیں. ان کا مقابلہ 7 امیدواروں سے ہے جن میں سے نمایاں اپوزیشن لیڈر کیزا بیسیجا ہیں. نائجیریا کی فوج کی جانب سے بوکو حرام عسکریت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی کے نتیجے میں ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو آزاد کرایا جا چکا ہے جنہیں حالیہ برسوں میں اغوا کیا گیا تھا. لیکن ایک نئی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ گھر لوٹنے والی بہت سی عورتوں اور لڑکیوں کو خوف، بدگمانی، بدنامی اور تہمت کا سامنا ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
اندازہ ہے کہ سن 2009 سے اب تک بوکو حرام نے لگ بھگ 2,000 عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا ہے، لیکن اس بارے میں مصدقہ اعداد و شمار موجود نہیں ہیں کہ ان میں سے کتنی عورتوں کو رہا کرایا جا چکا ہے یا کتنی ان کے چنگل سے بھاگ کر اپنی جان بچا چکی ہیں۔ اس نئی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ رہا ہونے کے بعد ان میں سے متعدد خواتین اور لڑکیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ کا عنوان ہے بیڈ بلڈ یا گندا خون۔ تنازع سے منسلک جنسی تشدد سے جنم لینے والے بچوں اور بوکو حرام سے وابستہ خواتین اور لڑکیوں کے سوچ کے انداز، یہ ریسرچ قیام امن سے متعلق ایک گروپ انٹرنیشنل الرٹ نے اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کی مدد سے کی تھی، اور اس کے لیے فنڈز جاپان نے فراہم کیے تھے۔ کم ٹو گڈ انٹرنیشنل الرٹ کی ایک مشیر ہیں، وہ کہتی ہیں
Many family members, husbands, in some cases polygamous co-wives and families.
خاندان کے بہت سے افراد، کچھ واقعات میں شوہر کی دوسری بیویاں اور خاندان، کمیونٹی لیڈرز، روایتی حکمران سمیت بیشتر لوگ ان خواتین اور لڑکیوں سے بہت زیادہ شکوک و شبہات کے ساتھ ملتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ بوکو حرام کی قید میں ان کے ساتھ وابستہ رہنے والی ان خواتین اور لڑکیوں پر بوکو حرام نے اپنا جادو اور سحر چھوڑا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ٹو گڈ کے، جو کہتی ہیں کہ سوچ کا یہ انداز ان خواتین اور لڑکیوں کے لیے کھلے دل سے خیر مقدم کو مشکل بنا رہا ہے۔ ایک بار پھر ٹو گڈ کے الفاظ۔
While the woman or girl returns to their community, they are ostracized at the very beginning.
جب یہ عورتیں اور لڑکیاں اپنی برادریوں میں واپس آتی ہیں تو انہیں بالکل شروع ہی میں برادری سے الگ کر دیا جاتا ہے، جس دوران وہ یہ پتہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آیا بوکو حرام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اگر اس عورت نے بوکو حرام کے نظریے کی تائید کی تھی تو کہیں کسی انداز میں وہ ان کے سحر میں تو گرفتار نہیں ہو گئی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ بوکو حرام کے ارکان کے ساتھ ایک مخصوص عرصہ گزار چکی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ان ارکان کے ساتھ کچھ ہمدردی پیدا ہو گئی ہو۔ یہ ریسرچ شمال مشرقی نائجیریا کی ریاست بورنو میں کی گئی تھی۔ اس رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگرچہ بوکو حرام کی قید سے زندہ بچ جانے والوں اور واپس آنے والوں تک انسانی ہمدردی کی امداد پہنچ رہی ہے، تاہم وہ ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے ابھی بھی ناکافی ہے۔ ٹو گڈ کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا عنوان گندا خون ایک اصطلاح ہے جسے کمیونٹی کے ارکان جنسی زیادتی کے نتیجے میں جنم لینے والے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار پھر came too good کے الفاظ۔
They literally mean that because these children conceived of rape are now half blood of Boko Haram and half blood of their
mother. وہ فی الواقع یہ مطلب لیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جنسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان بچوں میں آدھا خون بوکو حرام کا اور آدھا ان کی ماں کا ہے، اس لیے وہ بچہ معاشرے کے لیے کبھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یا ایک ایسا بچہ جو کتوں میں ایک لگڑ بگڑ یا گوشت خور چرخ کی طرح ہوگا، وہ ہمیشہ سب سے الگ اور نمایاں ہوگا، وہ ہمیشہ بدصورت اور خطرناک ہوگا اور کبھی حقیقی معنوں میں آپ کا نہیں ہوگا، اور پھر آخر کار وہ وہی کچھ کرے گا جو لگڑ بگڑ یا چرخ کرتے ہیں اور دوسرے کتوں کو کھا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے کم ٹو گڈ کے، جو کہتی ہیں کہ نائجیریا کی جن عورتوں اور لڑکیوں کے انٹرویو کیے گئے ان میں سے بیشتر نے کہا کہ انہوں نے بدنامی کے باوجود اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ زیادہ تر اس لیے کہا کہ جب وہ آئی ڈی پی کیمپ میں پہنچی تو وہ ان بچوں کو جنم دے چکی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے نے نہیں کہا تھا کہ اسے اس دنیا میں پیدا کیا جائے، اور وہ اس بچے سے محبت کریں گی۔ ہماری ریسرچ میں شامل بہت سی خواتین جو اپنی گواہیاں پیش کر رہی تھیں مسلمان تھیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتیں کہ خدا ان پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالے گا جتنا وہ برداشت نہ کر سکیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بچے کو بھی اسی طرح پیار کی ضرورت ہے جتنی ان کے کسی بھی دوسرے بچے کو، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی، یا وہ کسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یا پیار کے نتیجے میں۔ لیکن ٹو گڈ کہتی ہیں کہ بہت سی عورتوں کو اپنی قید کے بارے میں باہر طور احساس گناہ لاحق تھا۔ مجموعی طور پر زندہ بچ جانے والی خواتین بہت زیادہ ذہنی صدمے کا شکار تھیں، انہیں بہت زیادہ احساس گناہ تھا، مثلا یہ کہ میں زیادہ تیزی سے کیوں نہیں دوڑ سکی، میں قید ہونے سے بچ کیوں نہیں سکی۔ اگر قید ہونے سے پہلے ان کے بچے تھے تو بہت سا احساس گناہ اپنے ان بچوں سے الگ ہونے سے منسلک تھا۔ مقامی مذہبی رہنماؤں نے اغوا کی متاثرہ خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ ایک بار پھر ٹو گڈ کے الفاظ۔
For example, religious leaders across the board in the IDP camps where we implemented this research.
مثال کے طور پر جن IDP کیمپوں میں ہم نے یہ ریسرچ کی ان تمام میں موجود مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ قرآن کے مطابق شوہروں کی جانب سے اپنی بیویوں کے لیے قبولیت اور ان کا اثر نو انضمام اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اس لیے اس موجودہ پروجیکٹ میں ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے مذہبی رہنماؤں کو ریڈیو پر گفتگو کے لیے لانے کی کوشش کرنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی رہنما ایک طرح سے اس موقف کی وضاحت کریں۔ دوسری سفارشات میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے نفسیاتی اور سماجی مدد میں اضافہ کیا جانا، نائجیریا کے عہدیداروں، پولیس اور فوج میں آگاہی بڑھانا شامل ہے تاکہ وہ اغوا کی متاثرہ خواتین کے ساتھ بہتر طور پر ابلاغ کر سکیں۔ اسکولوں اور کمیونٹیز میں امن کی تنظیموں کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور زندہ بچ جانے والی خواتین اور ان کے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امتیازی بدسلوکی کے خلاف قوانین کو مستحکم کیا جائے گا۔ بوکو حرام کی جانب سے چبوک کی اسکولوں سے سینکڑوں لڑکیوں کے اغوا کے واقعے کو اپریل میں 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور عالمی خبروں سے پہلے سامعین، ایک اعلان آپ کے لیے۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام میری کہانی کے نشریے کا وقت اب تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ پروگرام ہر جمعرات کو، یعنی آج رات پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے نشر ہوگا، جس وقت آپ پروگرام جہاں رنگ سنتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروگرام اب سیٹلائٹ ٹی وی پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اب عالمی خبریں۔ امریکہ نے انقرہ میں ترک فوجی اہلکاروں اور سویلینز پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ بدھ کو ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹورنر نے کہا ہے کہ ہم ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے دل کی گہرائی سے تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے سلسلے میں ہم نیٹو کے اپنے اتحادی ترکی کے ساتھ مضبوط پارٹنرشپ کا اعادہ کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما آئندہ ماہ کیوبا کا دورہ کریں گے، جو سرد جنگ کے دور کے دو حریف ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کی غم بازی کرتا ہے۔ ایک اعلی امریکی عہدیدار نے کہا کہ اوباما انتظامیہ کی طرف سے اس دورے کا باضابطہ اعلان جمعرات کو کیا جائے گا، جو صدر اوباما کے لاطینی امریکہ کے دورے کا حصہ ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این کا کہنا ہے کہ یہ دورہ ارجنٹائن کے دورے سے پہلے 21 اور 22 مارچ کے لیے طے ہے۔ یہ دورہ صدر اوباما کی طرف سے جنوری سن 2017 میں اپنے عہدۂ صدارت کی مدت ختم ہونے سے پہلے کیوبا کے ساتھ تعلقات کو زیادہ زیادہ بہتر کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کی توقع بہت عرصے سے کی جا رہی تھی۔ ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے امیدوار ٹیڈ کروز اور مارکو روبیو نے صدر اوباما پر کڑی تنقید کی ہے، جو آئندہ ماہ کیوبا جانے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ نامزدگی کے خواہش مند دونوں امیدواروں نے جمعرات کے روز جنوبی کیرولائنا میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ کمیونسٹ حکومت کے زیر اثر ملک کا کبھی دورہ نہیں کریں گے۔ فلوریڈا کے سینیٹر روبیو نے، جن کے والدین نے 1950 میں کیوبا سے امریکہ ترک وطن کیا تھا جب فیڈرل کاسترو اقتدار میں تھے، کہا کہ نہیں، یہ آزاد کیوبا نہیں ہے۔ روبیو نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے کیوبا کے ساتھ تاریخی تعلقات کے اقدام نے انسانی حقوق کی بہتری پر کوئی نتائج مرتب نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ کیوبا کی حکومت اس طرح جا رہی ہے جیسے پہلے تھی۔ ٹیکساس سے امریکی سینیٹر نے بھی، جن کے والد 1957 میں کیوبا سے آئے تھے، کہا کہ وہ اس وقت تک کیوبا نہیں جائیں گے جب تک کاسترو برسر اقتدار ہیں۔ کروز نے کہا کہ اوباما کیوبا جانے پر بالآخر معذرت خواہ ہوں گے۔ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے انتخاب کے سلسلے میں دونوں بڑی جماعتوں کی سیاسی گہما گہمی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف رائے عامہ کے جائزے بھی جاری ہیں۔ جیف کسٹر کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
رائے عامہ کے ایک نئے جائزے کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے دوسرے حریفوں کے مقابلے میں سبقت حاصل ہے۔ کوئنیپیگ یونیورسٹی نے بدھ کے روز ایک نیا جائزہ جاری کیا ہے، جس میں ٹرمپ کو 39% حمایت حاصل ہے، جبکہ ان کے مد مقابل سینیٹر مارکو روبیو کو 19% اور سینیٹر ٹیڈ کروز کو 18% حمایت حاصل ہے۔ اس رائعامہ کا جائزہ لینے والی ٹیم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیم میلوئے کہتے ہیں،
I think you could call it huge good news for Trump. He's
میرا خیال ہے کہ آپ اسے ٹرمپ کے لیے ایک اچھی خبر قرار دے سکتے ہیں. وہ اپنے مد مقابل امیدواروں یعنی کروز اور روبیو سے کافی آگے ہیں. انہیں 11% خواتین کی حمایت حاصل ہے اور 10% ایسے نوجوانوں کی جنہوں نے کالج کی تعلیم مکمل نہیں کی ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے رائے عامہ کے جائزوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور ابھی تک یہ واضح فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ کون امیدوار واضح سبقت لے سکتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے نیو ہیمپشائر کے پارٹی انتخابات یعنی پرائمری انتخابات میں سینڈرز کو زیادہ ووٹ ملے تھے. ایک بار پھر ٹیم مولائے کا تجزیہ.
برنی سینڈرز ہیڈ پکڈ اپ آلموسٹ مور دین 30 پوائنٹس فرام ڈسمبر آن ہیلری کلنٹن ٹو پل اپ رائٹ ڈیڈ ایون ود ہر. ہی ڈیڈ دیٹ بائی پلنگ اپ گریٹ نمبرز.
برنی سینڈرز نے دسمبر سے لے کر اب تک مزید 30 پوائنٹس کی برتری حاصل کی ہے. ان کے لیے سیاہ فام امریکیوں، ہسپانوی امریکیوں اور خواتین کی حمایت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ابتدائی انتخابات کے سلسلے میں ہفتے کے روز ساؤتھ کیرولائنا میں ریپبلکن پارٹی کے پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ اسی روز نیواڈا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندرونی انتخابات یعنی کاکس ہوں گے. پھر اس کے بعد اگلے ہفتے ساؤتھ کیرولائنا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری انتخابات ہوں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی محکمہ خارجہ میں شہری سلامتی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے شعبے کی انڈر سیکرٹری سارا سیوال کا کہنا ہے کہ داعش جیسے گروپوں کا عروج اس بات کا عکاس ہے کہ ان کے انسداد کے لیے روایتی طریقے محدود ہو گئے ہیں. ہمیں اس میں وسعت پیدا کرنی ہوگی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مزید دانش مندانہ طریقہ کار اختیار کرنے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری فوج، انٹیلیجنس اور نفاذ قانون کے ادارے عام لوگوں کو دہشت گرد بننے سے روکتے ہیں، لیکن اس کے انسداد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مبسوط لائحہ عمل اختیار کیا جائے جس میں حکومت اور سول سوسائٹی کی ہر سطح پر شراکت داری موجود ہو. بہتر طرز حکمرانی کے ذریعے سرکاری حکام قانون کی عملداری کو قائم رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی، کاروباری اور تعلیمی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف ڈٹ جائیں اور امن کے پیغام کو عام کریں. سارا سوال کا کہنا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی کو روکنے کے لیے مذہبی لیڈر ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ متجسس نوجوان ذہنوں کے عقائد کو درست راہ پر لگا سکتے ہیں اور اس انتہا پسند طرز فکر کو مسترد کر سکتے ہیں جس سے تشدد جنم لیتا ہے. بھارت میں کیرالا سے کشمیر تک مختلف عقائد والی کمیونٹیز پرتشدد انتہا پسندی کو چیلنج کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہیں. اتر پردیش میں رہنے والے تقریباً 15 لاکھ مسلمانوں نے عالمی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہوئے قرآن کا حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. بریلی میں دنیا بھر کے 70,000 علماء جمع ہوئے اور انہوں نے داعش کی مذمت کی اور اسے غیر انسانی اور غیر اسلامی قرار دیا. دہلی کے ایک مقامی کالج کے طلبہ نے داعش کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے شمعیں روشن کیں، اور مسلمان خواتین نے داعش کی ان کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کی جن میں اللہ کا نام لے کر غیر انسانی اقدامات کیے جاتے ہیں. حکومتیں سول سوسائٹی پر عائد غیر ضروری قدغنوں کو ختم کر کے سول گروپوں کو اس بات کی اجازت دینے میں مدد کر سکتی ہیں کہ وہ حساس موضوعات پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اظہار خیال کر سکیں۔ حکومتیں ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان کمیونٹیز کو متحد بھی کر سکتی ہیں جو پرتشدد انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں، اور مقامی علماء کے تعاون سے پولیس نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب راغب ہونے سے بھی باز رکھ سکتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں امریکہ اور بھارت کے مشترکہ اعلامیے میں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اس میں انٹیلیجنس کا تبادلہ، دہشت گردوں کی غیر قانونی طور پر مالی مدد کو روکنا، زمینی سرحدوں، بندرگاہوں اور پبلک ذرائع آمد رفت کو محفوظ بنانا اور بھارت کے ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کو تربیت دینا شامل ہے۔ بھارت اور امریکہ پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مبسوط لائحہ عمل کے سلسلے میں انتہائی پرعزم ہیں، اور اس کے لیے مقامی کمیونٹیز کو بااختیار بنانے، متنوع معاشرے کے فروغ اور مشترکہ اقدار کو فروغ دینا لازم ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق عین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق عین صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق عین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق عین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق عین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق عین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر اندر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تاریخی اقدام کیا جا رہا ہے جس کے تحت اس موسم گرما تک نیو یارک کے 8.5 کروڑ شہریوں کے علاوہ وہاں آنے والے سیاحوں کو شہر بھر میں انتہائی تیز وائی فائی بالکل مفت دستیاب ہو جائے گا، اور ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال ہونے والی ایچ ڈی ڈیجیٹل اسکرینس کے لیے استعمال ہونے والے 3 میٹر اونچے وائی فائی پورٹلز نیو یارک شہر میں ہزاروں ایسے فونز کی جگہ لے لیں گے جو پیسے ڈال کر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ موسم گرما کے آخر تک 500 ایسے پورٹلز شہر کی سڑکوں پر نصب ہو جائیں گے، اور 12 برس کے اندر اندر ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ جائے گی، اور ان کی رفتار دیگر پبلک وائی فائی سے 100 گنا زیادہ ہوگی۔ لنک NYC کی جنرل مینیجر ہیں، وہ کہتی ہیں
means that you can upload pictures in a fraction of a second, you can download a movie before you hop on the train. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی تصویریں
سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فلم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ ہر ہاٹ اسپاٹ کا دائرہ 45 میٹر تک ہوگا، اور اس سے نکلتے ہی آپ اگلے دائرے سے منسلک ہو جائیں گے۔ ہر یونٹ میں چارجنگ کا انتظام ہوگا، اور انٹرنیٹ پر تلاش، فون کالز اور شہری سہولتوں کے بارے میں فوری جاننے کے لیے، یہاں تک کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی کا نمبر 911 ملانے کے لیے اینڈرائڈ کا ٹیبلٹ بھی موجود ہوگا۔ لنک NYC کی جین ہینسلی کہتی ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد نیو یارک کے ہر اس شہری کو براڈ بینڈ تک رسائی دینا ہے
جس کے پاس گھر میں یا دفتر میں یہ سہولت موجود نہیں.
People are traveling more and more and the services that they know they can rely on in New York, we expect them to want.
کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سفر کرنے لگے ہیں اور جن سہولتوں پر وہ نیو یارک میں انحصار کرتے ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ لندن، پیرس یا ہانگ کانگ جائیں تو وہاں بھی انہیں وہی سہولتیں میسر ہوں. لنک این وائی سی کو توقع ہے کہ سٹی بریج نامی جس کمپنی کو 12 سال کے لیے یہ کام دیا گیا ہے وہ نیو یارک شہر کے لیے 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ جمع کر سکے گی اور ابتدا میں ایسا ڈیجیٹل اسکرینس پر اشتہارات سے جمع کیا جائے گا. اس پورے ڈھانچے کی تعمیر سیوک اسمارٹ اسکیپس نامی کمپنی کر رہی ہے جس کا کہنا ہے کہ تعمیر ایسی ہوگی جسے کوئی چرا نہ سکے اور موسموں کی سختی برداشت کر سکے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ریسرچرز کا کہنا ہے کہ روزمرہ کے معمول میں سبزیوں اور پھلوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا صحت کی ضمانت ہے. یہ نتیجہ انہوں نے ایک مطالعاتی جائزے سے اخذ کیا جس میں کہا گیا کہ خوراک میں زیادہ پھل اور سبزیاں شامل کر کے انسان بآسانی دل کے امراض کو دور رکھ سکتا ہے. اسی تحقیق میں 8 سال سے زائد ایسے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جنہوں نے پھل اور سبزیوں کو اپنی خوراک کا لازمی جز بنایا تھا. یہ تحقیق 4 برس سے 26 برس تک جاری رہی اور اس دوران 56,000 افراد کی موت واقع ہوئی. یہ تحقیق امریکہ، ایشیا اور یورپ میں کی گئی. ماہرین کے مطابق ایسے افراد میں جنہوں نے اپنی روزمرہ خوراک میں پھل اور سبزیوں کو شامل نہیں رکھا تھا ان لوگوں کی نسبت مرنے کی شرح 5% زیادہ تھی جو دن میں کم از کم ایک مرتبہ پھل یا سبزی کھاتے تھے. ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ پھل اور سبزی کی مقدار بڑھانے سے شرح اموات میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے. اس تحقیق سے یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ پھل اور سبزیوں کو خوراک میں شامل کرنے سے دل کے امراض سے چھٹکارا تو مل جاتا ہے مگر پھل اور سبزیوں سے کینسر سے بچاؤ کے کوئی شواہد نہیں ملے. اس تحقیق میں جن افراد سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ان میں ان کی عمر، وزن، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی جیسی عادات کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا. ماہرین کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی میں مبتلا افراد وقت سے پہلے مر سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق پھلوں اور سبزیوں میں وٹامنز، ریشا اور نباتات پائے جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں خون کے دورانیے کو بہتر بناتے ہیں. پھل اور سبزیاں کھانے سے بلڈ پریشر کی شکایت بھی کم ہو جاتی ہے اور خون میں شوگر کی مقدار بھی مناسب رہتی ہے جس کے باعث ذیابیطس کی بیماری سے بچاؤ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر مارٹی کروسیاس۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب اس کے بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ پروگرام آپ ہر جمعرات کو رات 8 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق سنا کریں گے پروگرام جہاں رنگ میں۔ تو اب سے کچھ دیر بعد آپ کا یہ پروگرام ہوگا جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز۔ اس پروگرام کو آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔